أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين آمین یا رب العالمین. شعبان نصف سے زائد گزر چکا ہے اور اب رمضان مبارک کی آمد آمد ہے. یہ نیکی اور تقویٰ کا موسم بہار ہے اور اس سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے اس کے لیے ایک ذہنی نفسیاتی اور روحانی تیاری کر لی جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان کو شعور نہ ہو توجہ نہ ہو تو ہیرے اور موتی اس کے سامنے پڑے رہتے ہیں اور وہ محروم رہتا ہے. چنانچہ بالعموم ہوتا یہی ہے ہم میں سے اکثر کے ساتھ الا ماشاءاللہ. یہ نیکی اور تقویٰ کا موسم بہار آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ اکثر و بیشتر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. بہرحال اب جو دو جمعے ہمارے پاس ہیں، رمضان مبارک سے قبل آج اور اگلا جمعہ، وہ انشاءاللہ تعالی اسی کے لیے وقف رہیں گے کہ ہم استقبال رمضان کے لیے ذہناً نفسیاتی اعتبار سے تیار ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ 21 برس تو مجھے لاہور میں ہو گئے ہیں قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے، اور میری زندگی کے بہتر اوقات اسی کام میں گزرے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں اس موضوع کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جا کے کیا کہنا ہے، تو ذہن منتقل ہوا کہ سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے اس کی ابتدائی چار آیات، اور سورہ بقرہ کا جو 23 رکوع ہے جس میں کہ روزے اور رمضان کے احکام آئے ہیں، روزے کی فضیلت آئی ہے، فلسفہ آیا ہے، اور جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے 23 رکوع، اس کی پہلی چار آیات، تو سورہ حشر کی وہ چار آیات اور سورہ بقرہ کی ان چار آیات میں مضمون کی انتہائی گہری مناسبت ہے. اس لیے اگرچہ معمول یہی ہوتا ہے کہ جب روزے اور رمضان کا ذکر شروع ہو تو قرآن مجید میں اس کا جو ذروۂ سنام ہے، جو اس کا اہم ترین مقام ہے، صریح ترین مقام ہے، جس میں روزے کی فرضیت ہے، روزے کے احکام ہیں، رمضان کی فضیلت کا بیان ہے، رمضان کے روزے کی خصوصی حکمت کا بیان ہے، پھر اس کے تفصیلی احکام کا بیان ہے، مزید برآں جو اس کا اصل حاصل ہونا چاہیے اس کی تشریح ہے، تو عموماً انہی کا ذکر شروع ہوتا ہے، انہی کے بیان سے ہم رمضان کے استقبال کی تقاریر شروع کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں سورہ حشر کے ان چار آیات کے ذریعے سے اس مضمون کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو مناسبت سامنے آئی اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ اگرچہ قرآن مجید پڑھ تو رہا ہوں اس سے بہت پہلے سے، جمعیت طلبہ کے زمانے سے درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جماعت اسلامی میں جب رہا تب بھی درس قرآن ہی میرا سب سے اہم جو ہے شغل ہوتا تھا اور اسی میں میری زیادہ توجہ تھی، اور اکثر جماعت اسلامی کے اجتماعات میں یہ فریضہ بسر انجام دیتا تھا۔ لیکن یہ جو میں نے کہا کہ اس کے باوجود پہلی مرتبہ ذہن ادھر منتقل ہوا، اس میں ایک تو مجھے یاد آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عقلاً یہ بات ثابت تھی اور احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات سامنے آتی تھی کہ شریعت اسلامی میں جہاں اس کی پہلی سورس قرآن ہے، دوسری سورس سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اجماع کو بھی ایک سند کا درجہ حاصل ہے، یعنی وہ چیز جس پر کہ مسلمان جمع ہو جائیں۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لن تجمع امتی علی الباطل، میری امت کبھی باطل پر جمع نہیں ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے گا وہ باطل نہیں ہوگا، وہ درست ہوگا۔ اگر باطل نہیں ہے درست ہے تو وہ استدلال کے قابل ہے، اس سے حجت پکڑی جا سکتی ہے۔ تو باقی ہر طرح سے تو یہ چیز ثابت تھی، لیکن مجھے قرآن مجید سے اس کی سند نہیں مل رہی تھی، اور میں اس تلاش میں تھا، اور اسی مسئلے کو ذہن میں رکھ کر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا از اول تا آخر، اور میرے ہاتھ میں وہ دلیل نہیں آئی، وہ گوہر یکدانہ جسے اقبال کہتا ہے وہ کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ لیکن 301 مرتبہ جب وہ آیت مبارکہ سامنے آئی، جس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ جو شخص غیر سبیل المومنین کو چھوڑے، کو اختیار کرے گا، یبتغی غیر سبیل المومنین، تو ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو سبیل المومنین، اہل ایمان کا راستہ، معلوم یہ ہوا کہ اس سے اس اجماع امت کے لیے قرآن مجید کی طرف جانب سے سند مل رہی ہے کہ جس راستے پر اہل ایمان چل رہے ہوں یہ راستہ خود اپنی جگہ مستند ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک اجماع کی ان کے ہاتھ میں دلیل آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ جس طرح کہ نسبت خاص رہا بعالم پاک میں اپنا کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ امام شافعی سے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجربہ کہ ایک حقیقت کی تلاش میں 300 مرتبہ انہوں نے شعوری طور پر پورا قرآن ختم کیا، لیکن یہ کہ وہ 300 مرتبہ ان کے ہاتھ نہیں لگی، وہ حقیقت لگی تو 301 مرتبہ لگی۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرا تو وہ کوئی شعوری ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن آج اچانک محسوس ہوا ہے کہ ان چار آیات کے اندر وہی مضامین ہیں، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے مانگو، بات تو وہی ہوگی، بس صرف یہ ہے کہ ترتیب بدل گئی، مضمون کی مناسبت سے تقدیم و تاخیر ہو جائے گی، کہیں عنوان کچھ اور ہے اس عنوان کے اعتبار سے ترتیب ہوگی، کہیں اگر موضوع کچھ اور ہے اس موضوع کے اعتبار سے۔ جیسے کہ جنت کے بارے میں فرمایا 8 دروازے ہیں، مختلف دروازوں سے لوگوں کو پکارا جائے گا، جو بھی پکارا جائے گا داخل تو جنت ہی میں ہو جائے گا، کہیں سے پکارا جا رہا ہوگا جن کو خصوصی شغف تھا نماز سے، یعنی نماز فرض نہیں، نوافل میں نماز سے شغف، فرض نماز تو ہر مسلمان کو ادا کرنی ہے، اسی طرح جن کو خصوصی شغف تھا روزوں سے، یعنی نفلی روزوں سے، فرض روزہ تو ہر ایک کو رکھنا ہے مسلمان کو، اس کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام باب الریان ہے، سیرابی کا دروازہ، کیونکہ روزے میں خشکی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے جسم میں، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تو اس طبیعت میں پجمردگی بھی ہو جاتی ہے فطری طور پر، انسان کا جو وجود حیوانی ہے وہ تو یقیناً پجمردہ ہوتا ہے، کلی تو کھلتی ہے تو اندر کی کھلتی ہے، وہ بھی ان کی کھلتی ہے جن کی کھلتی ہے، ہر ایک کی تو وہ کلی بھی نہیں کھلتی، بہرحال جسمانی پجمردگی تو ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے جو دروازہ اللہ نے جنت کا خاص کیا ہے وہ باب الریان ہے، سیرابی کا، شادابی کا دروازہ، تو اسی طریقے سے مختلف دروازے ہیں جن کو خاص انفاق نافلہ سے خصوصی شغف ہوگا، جو انفاق مفروضہ ہے زکوٰۃ وہ تو ہر شخص کو دینی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں دے رہا، زکوٰۃ تو فرض ہوگی اگر وہ کچھ اپنے پاس جمع کرے گا، وہ جمع کرتا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی اس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ کچھ جمع ہو تو زکوٰۃ فرض ہو، لیکن اس کے باوجود سخاوت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ ٹھیکہ جو ہے زکوٰۃ دینے والوں ہی نے نہیں لیا ہے، یہ تو فقیر سے فقیر انسان بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتا ہے، وہ مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے اپیل کی کہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بڑا کٹھن وقت آ گیا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو اس وقت ایک انصاری صحابی بالکل قلاش جسے کہیں ہم، کچھ ان کے پاس نہیں، غریب فقیر انسان، اب انہوں نے سوچا کہ حضور نے فرمایا ہے کچھ نہ کچھ حصہ مجھے بھی لینا چاہیے، تو ساری رات مزدوری کی، ایک باغ کے اندر کنویں سے کھینچ کھینچ کر پانی اور باغ کو سیراب کیا، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی آپ کے پاس نہریں بہتی ہوئی تو نہیں تھے، ٹیوب ویل تو نہیں تھے، کنویں ہوتے تھے، کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر باغوں کی نالیوں کے اندر بہاتے تھے، ساری رات یہ مشقت کی، تو صبح کچھ کھجوریں ملی اس کی اجرت، ان کھجوروں کا آدھا آدھا کر لیا، وہ آدھا جو آدھی مقدار تھی کھجوروں کی وہ اپنے گھر والوں کو دے دی کہ یہ تمہارے لیے روزی ہے، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اس وقت بہت سے اغنیا بھی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، ان کے لایا ہوا ساز و سامان ڈھیر ہو رہا تھا، تو جب وہ کھجوریں آئیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انفاق جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں کا یا دولت مندوں کا اجارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر شخص اس میں حصہ لے سکتا ہے جس کے اندر جذبہ ہو، تو جس کو خاص طور پر شغف ہوگا انفاق نافلہ سے اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے جائیں گے تو جنت میں، اب جب یہ مضمون آ ہی گیا ہے تو اس کی وہ بات بھی آپ کو سنا دوں تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک دلی تعلق بھی تازہ ہو جائے، کہ جب یہ حدیث حضور نے بیان فرمائی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے، تو حضور نے ذرا توقف کیا، پھر آپ کے چہرے مبارک پر تبسم نمودار ہوا اور آپ نے فرمایا ہاں اور تم انہی میں سے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا کہ ان کے لیے وہ سارے دروازے کھلے ہوں گے اور سب دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا کہ جس دروازے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں، تو قرآن مجید ایک جنت ہے، جنت معنوی ہے، اصل جنت تو یہی ہے، علم اور حکمت کی جنت ہے، اور اس میں بھی دروازے ہیں، لیکن جس دروازے سے داخل ہوں گے آپ پہنچ جائیں گے وہی، تو مختلف موضوعات مختلف عنوانات، لیکن یہ کہ قرآن مجید جس راستے کی نشاندہی کرتا ہے، جس راستے کی طرف بلاتا ہے، جس صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے، وہ تو ایک وحدت ہے، اس وحدت کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کو مختلف ترتیبوں سے بیان کر دیا جاتا ہے، اب دیکھیے سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے وہ تو شروع ہی ہوتا ہے صوم کے ذکر سے، وہاں عنوان صوم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب لعلکم تتقون کو یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے کہ یہ جو تم سے مشق کرائی جا رہی ہے روزے کی، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس میں در حقیقت تمہارے اندر اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. تو اصل شہ تو تقویٰ ہے نہ کہ روزہ، روزہ اس کا ذریعہ ہوا، روزہ در حقیقت مقصود نہیں، ایک مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اصل شہ تقویٰ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس رکوع کے اندر اس تقویٰ سے بات شروع ہوگی. یہاں صوم کا عنوان نہیں ہے لیکن جو اصل مقصود ہے اس سے بات شروع ہوگی. پھر یہ کہ ان آیات میں اس مقام پر آپ نے دیکھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کے مہینے تم پر کیوں فرض کیے جا رہے ہیں روزے کے لیے؟ روزے رمضان کے مہینے کے کیوں فرض کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب یہاں پر آئی ہے وہ ایک علت کے طور پر کہ فرضیت صوم رمضان کی علت کیا ہے؟ نزول قرآن. تو اصل فضیلت رمضان کی نہیں، اصل فضیلت قرآن کی ہے. جیسے کہ میں نے معین کیا کہ اصل مقصود تقویٰ ہے نہ کہ روزہ، روزہ اس مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، معلوم ہوا اصل فضیلت قرآن کی ہوئی نہ کہ رمضان مبارک کی، اس کے ذریعے سے اس کو فضیلت حاصل ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں جو چوتھی آیت ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور عظمت قرآن کے بیان میں خود قرآن مجید میں جو مختلف مقامات ہیں، مختلف آیات ہیں، ان آیات کی سرتاج آیت یہی ہے، عظیم ترین آیت یہی ہے جو چوتھی آیت ہے اس رکوع. پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری دو طرفہ ایکسرسائز، یہ ایک جو دو نکاتی پروگرام ہے، بارہا میں نے بیان کیا، پھر بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلے جمعے میں اس کو اس ترتیب سے بھی بیان کروں گا کہ یہ اصل میں دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں. اب آپ کے ہاں اکثر و بیشتر اس کا صرف ایک پہلو ظاہر ہے اور وہ پہلو روزہ ہے، حالانکہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ دو اس کے اصل میں دو اجزاء ہیں، دو لازمی شئے ہیں، اگرچہ رات کے قیام کو فرض نہیں کیا گیا. اس کے لیے تراوی کا ایک مختصر کورس ہے جو اجماع امت کے ذریعے سے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے جس پر امت کا اجماع ہو گیا، تو مختصر چیز تو اب اسے آپ سنت موقعہ کہیں، اسے واجب کہیں، فرض وہ بھی نہیں ہے، تراوی فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال فرض کے قریب قریب پہنچ جانے والی شے ہے، تو اس لیے عوام کو اس کا بھی شعور ہے کہ تراوی بھی ہے، لیکن یہ احساس نہیں رہا کہ یہ تو کم سے کم ہے معاملہ. اصل میں جو پروگرام ہے اس میں تو یہ ہے کہ رمضان کی رات پوری کی پوری جا کر گزاری جائے، پوری رات قرآن مجید کے ساتھ مصر کی جائے، قیام اللیل رات کا کھڑا رہنا، در حقیقت اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو دن میں روزہ رکھنا، دن کے کسی ایک حصے میں تو روزہ نہیں رکھنا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب یہ متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے. تو اب آپ دیکھیے الفاظ جو ہے اس کا انداز بتا رہا ہے، من صام رمضان من قام رمضان. اب یہ تو دونوں بالکل ہم وزن چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، بالکل برابر کی چیزیں ہیں، ان کا انداز ایک ہے، اور یہی کتاب و سنت کا اصل میں خاص اسلوب ہے کہ انداز کے اندر بہت سی باتیں مزمر ہوتی ہیں. یہ وہی پہچان سکتے ہیں جو بیان کے تیور کو پہچانے، انداز بیان کو پہچانے. ایک ہی جملہ ہے اس کے، اگر آپ جب ادا کریں گے اس کو، ادا کرنے کا لوچ ہے یا ادا کرنے میں کرختگی ہے یا ادا کرنے میں ملائمت ہے یا ادا کرنے میں سختی ہے، اسی سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. الفاظ وہی ہوں گے لیکن ادائیگی جو ہے اس کی، وہ در حقیقت اس کے مفہوم و معنی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کرے. بہرحال اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو دو آفشہ پروگرام ہے رمضان مبارک کا، کہ دن کا روزہ رات کا قیام، اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں. یہ ہے اصل مقصود، کہ بندوں کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، بندوں کا رجوع ہو جائے. اگر بھولے ہوئے تھے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کے اندر مگن ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، اور ان کی وہ اصل روح ربانی جو جس سے کہ وہ اصل عبارت ہیں، اگر بحثیت انسان ان کا کوئی مقام ہے تو اس کے اعتبار سے ہے. حیوان انسانی کا تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، حیوان انسانی تو بہت سے حیوانوں سے کمزور تر ہے. ہاتھی جتنی طاقت تو اس میں نہیں ہے، عقاب جیسی نگاہ تیز تو اس کی نہیں ہے، سونگنے کی قوت جو ہے کتے میں جتنی ہے، بلی میں جتنی ہے، اس کا سواں حصہ ہزارواں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی حیوانی صفات ہیں یا اوصاف ہیں یا صلاحیتیں ہیں، ان کے اعتبار سے تو انسان کو فضیلت حاصل نہیں. فضیلت حاصل ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. مسجود ملائک بنا تو کیوں بنا؟ کہ اس کو اللہ نے بنایا، سوارا، نوک پلک درست کی، پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا. یہ ہے اصل شے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اپنی اس حقیقت کی طرف انسان جب متوجہ ہوگا، جب یہ حقیقت منکشف ہوگی، جب وہ روح ربانی جو انسان کے اندر ہے جب یہ بیدار ہوگی اور اپنے مرکز کی طرف، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، ہر شے کل شائن یرجو الی اصلہ، جب وہ اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ پوچھیں گے، اے نبی، جب آپ ہی سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے، ہمارا پروردگار، ہم اس سے کیسے قرب حاصل کریں، کیسے ہم اس سے قریب تر ہو جائے. تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، مجھ سے قریب ہونے کے لیے تمہیں پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، تم توجہ کرو میری طرف. تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہزب منزل ہی نہیں. یہ مضمون ہے وہاں. اس مضمون کو یوں سمجھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عظمت قرآن کے ضمن میں کلائمیکس ہے یہ آیت جو اس رکوع میں ہم آج پڑھیں گے، اسی طرح یہ مضمون قرآن مجید میں چوٹی پر آیا ہے اس رکوع کی دوسری آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ میں نے آپ کو اجمالاً پہلے سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی پہلی 4 آیات اور سورہ حشر کے آخری یا 3 رکوع کی پہلی 4 آیات، ان میں جو مضامین کی مناسبت ہے، جس کی طرف میں نے اعتراف کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آج صبح میرا ذہن منتقل ہوا ہے، تو میں نے وہ مناسبت جو ہے مضامین کی، میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا. اب چونکہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے پاس یہ آیات موجود ہیں، توجہ ان پر مرتکز کیجئے اور ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کریں. ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ذی نفس، ہر شخص، ہر متنفس، ذی نفس کے لیے جو لفظ ہم عام طور پہ مستعمال کرتے ہیں اردو میں، تو متنفس ہو جائے، چاہیے کہ ہر متنفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. یہ کل کون سی ہے؟ ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل صبح طلوع ہوگی، اب سے اندازاً یوں سمجھیے کہ 18 گھنٹے بعد طلوع ہوگی، ایک وہ کل ہے، وہ غد ہے، اور ایک غد وہ ہے قیامت والی، وہ اس پوری دنیا کی کل ہے. یہ پوری دنیا، یہ گویا کہ ایک آج ہے، ایک دن کے حکم میں ہے. اسی طرح ہر انسان کی پوری زندگی عشیتاً او دوحاہا، ایک رات یا اس کی ساتھ اس کی صبح بھی، بس یہ کل ہوگی قیامت کے دن جو یاد آئے گی کہ اتنا کچھ عرصہ ہم رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پوری دنیا کی ایک کل ہے، یا تمہاری اس حیات دنیاوی کی جو کل آنے والی ہے، چاہیے کہ ہر شخص نگاہ رکھے اس پر کہ وہ اس کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. مجھے یاد آئے، دیکھیے الفاظ، لارڈز پریئر جو ہے، جو عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے. ظاہر بات ہے کہ انجیل میں تحریف تو ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے تحریف کے یہ معنی تو نہیں کہ اس کا ایک ایک حرف ہی غلط ہے. اس میں جو ہے وہ مشکات نبوت کے انوار آپ کو وہاں بھی ملیں گے، دین کی حقیقت جو ہے وہ وہاں بھی ملے گی. صرف یہ ہے کہ قرآن مہیمن ہوگا, قرآن محافظ ہے, قرآن پہرے دار ہے کہ کوئی چیز قرآن کے خلاف ہو بھی تو رد کر دے. لیکن اگر کوئی چیز قرآن کے موافق ملتی ہے تو پھر وہ حکمت کا موتی ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. پھر تو اصول حضور کا دیا ہوا یہ ہے کہ حکمت اور دانائی تو گویا کہ مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے. آپ کی کوئی چیز کھوئی ہوئی تھی, اچانک کہیں نظر آئی, جھپٹ کر آپ اس کو لے لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے میری چیز ہے. کوئی شاید بعد میں واویلا کرے یہ کیسے اٹھا لی, یہ میری ہے. ہو سکتا ہے کسی نے چوری کر کے اور بیچنی ہو, اس نے خریدی ہو غریب نے, لیکن وہ جو ریفلیکس ایکشن ہے آپ کا کہ جہاں وہ نظر آئے گی آپ جھپٹ کر اس کو لے لیں, اس سے مشابہت دی ہے کہ حکمت اور دانائی تو بندہ مومن کے لیے بالکل ایسے شے ہے جیسے اس کی بتائے گمشدہ, کہ جہاں پائے گا اس کے اوپر لپکے گا, اس کو لے گا اور اس کو حاصل کرے گا. تو حکمت کہیں بھی ملے. اب دیکھیے ان کی لاس میں جہاں وہ عظیم الفاظ آئے ہیں جو میں نے کوٹ کیے ہیں اپنے مضمون میں, میثاق میں بھی چھپ چکا ہے, جنگ میں بھی چھپ چکا ہے, کہ اقامت دین یا غلبہ دین یا حکومت الہیہ کے لیے جو الفاظ وہاں آئے ہیں وہ کیا ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں. دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون. اے رب تیری حکومت آئے, اے رب تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی کہ آسمانوں میں ہو رہی ہے. کس قدر پیارے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اس دعا کا اختتام ہوتا ہے, ہماری آج کی روٹی ہمیں دے. اب یہ روٹی جو ہے یہ صرف مادی روٹی نہیں ہے, یہ آج ہے ہمارا, آج ہماری آج کی زندگی, اس کا ایک کل آنے والا ہے. تو پروردگار ہماری آج کی ساری ضروریات, مادی ہو روحانی ہو, ہمارے قلب کی ضرورت ہے, ہمارے ذہن کی ضرورت ہے, ہمارے ذہن کو جلا عطا فرما, ہمارے قلب کے اندر اپنی محبت اور اپنی معرفت پیدا کر. تو ہم آج کی روٹی صحیح پائیں گے تو ہی کل کا معاملہ درست ہوگا. تو اس میں تشبیہ اختیار کی گئی ہے کہ جیسے ہر شخص کو اپنی آج کی روٹی کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, مجھے ان کا آج پیٹ بھرنا ہے, مجھے ضروریات پوری کرنی ہے. ایک لکڑ ہارا ہے اس کے فکر پر یہی تو سوار ہے, ذہن پر کیا فکر سوار ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے, مشقت. تو وہ آج کی روٹی, اب اس روٹی کی جیسی فکر ہمیں ہے, کاش کہ اسی طریقے سے آج کی روحانی ضرورت, آج کی ہماری قلب و ذہن کی رہنمائی کی ضرورت وہ بھی ہمارے سامنے ہو. تو وہ آج جو ہے اس کا ایک بڑا کل آنے والا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ابھی میں تقوی کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ بارہا بیان کر چکا ہوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے کوئی ایک ایسے لفظ سے کیا ہے جو نتیجتاً تو درست ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کا لفظی ترجمہ بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک اعتراض کا موقع ملا ہے اغیار کو, خاص طور پر عیسائیوں کو, کہ یہ ڈر 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 کی گردان ہے قرآن میں اور مسلمان تو ہر وقت ڈراتا ہی رہتا ہے. مسلمان مولوی کا کام ہے ڈرانا. اب انذار کا ترجمہ بھی ہم نے کر دیا ڈراؤ, تقویٰ کا ترجمہ بھی ہم نے کر دیا ڈر, خوف کا ترجمہ بھی قرآن میں خوف ہے, فخافونی مجھ سے ڈرو, خوف کا لفظ بھی قرآن میں ہے. تو خوف کا ترجمہ ڈر بالکل صحیح, 100% درست. فلا تخافوہم وخافونی, تو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو, ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. تو خوف بھی قرآن میں ہے, لیکن یہ ہے کہ خوف کا ترجمہ, تقویٰ کا ترجمہ, انذار کا ترجمہ, سب کا ترجمہ ہم نے ایک ہی کر دیا سادہ زبان میں. تو اس سے در حقیقت اغیار کو ہم پر اعتراض کا موقع ملا. تقویٰ کے معنی بچنا, انذار کے معنی خبردار کرنا. اگر کوئی شخص جا رہا ہے اندھا ہے, اس کے آگے اسے نظر نہیں آ رہا کہ سڑک جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے, اس کے اندر کوئی نالی کھود دی گئی ہے, کوئی کھائی بنی ہوئی ہے, کوئی ٹیلی فون والے آئے یا سوئی گیس والے آئے, اس نے تو لالٹین بھی رکھ دی ہے سرخ کہ دیکھ لے کہ یہاں سڑک جو ہے کٹی ہوئی ہے, لیکن اندھے کو نظر نہیں آ رہا. اب اسے کوئی خبردار کرتا ہے کہ دیکھنا آگے سڑک کٹی ہوئی ہے, کھدی ہوئی ہے. یہ ڈرانا نہیں ہے, یہ خبردار کرنا ہے. اسی طریقے سے تقویٰ کے معنی ڈر نہیں ہے, بچنا ہے. بچنے کے اندر ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پر آپ کا خوف, آپ کے اوپر کسی کا خوف مسلط ہے تو آپ اس سے بچتے, یہ بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک حد تک وہ ترجمہ غلط نہیں ہے بالکل,
ایک جز کے اعتبار سے درست ہے، لیکن بچنا ایک اور بھی ہوتا ہے. آپ کو والد سے محبت ہے، ان کے جذبات کا پاس ہے، آپ ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے اور ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو انہیں ناپسند ہے. اب اس میں کوئی ڈر کی بات ہے؟ یہ در حقیقت آؤٹ آف لو ہے. یہ جو بھی آؤٹ آف ریگارڈ، جو بھی والد کا آپ کے دل میں ایک احترام ہے، ان کے جذبات کا ایک پاس اور لحاظ ہے، اس کی وجہ سے ہر اس کام سے بچ جانا کہ جو انہیں ناپسند ہو، کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، میں ان کا دل توڑ دوں گا اگر ان کی یہ تمنا میں پوری نہ کر سکوں. والد چاہتے ہیں آپ کے کہ آپ دن رات محنت کریں، سی ایس پی کے امتحان میں ٹاپ پر آئیں. اب ایک سعادت مند بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے اس لحاظ سے کہ ان کی تمنا یہ ہے، وہ اسی طریقے سے محنت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے والد کے توقعات پر پورا نہ اتروں، انہوں نے جو امیدیں مجھ سے لگائی ہوئی ہیں ان امیدوں کو ٹھیس پہنچے. اب یہ کیفیت بھی بچنے کی ہے، لیکن یہ بچنا جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر بچنا ہے. لہذا میں بہت خوش ہوا انگریزی تراجم میں، بعض جگہ پر میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ترجمے جو انگریزی میں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا. اردو میں یہ آسانی ہے کہ ہم جو قرآن کی بنیادی اصطلاحات ہیں جوں کی توں رکھ دیتے ہیں. ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اب ایمان کا ترجمہ انگریزی میں کر کے دیکھیے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا. بیٹھ کے علماء گھنٹوں غور کریں گے تب بھی کسی رتیے پر نہیں پہنچ سکتے کہ ایمان کا ترجمہ بلیف سے کریں، ایمان کا ترجمہ فیتھ سے کریں، کاہے سے کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں انگریزی میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں جو ایمان کے لفظ کو مفہوم کو ادا کر سکے. اسی طریقے سے تقویٰ، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں انگریزی کے اندر جو اس کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترجمے سے کبھی قرآن مجید جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، ترجمے سے اس کا ایک حصہ سمجھ میں آ جائے گا، روزہ رکھو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کی جو اصل شے ہے، اس کی جو تاثیر ہے، جو یہ دل کے اوپر اثر کرتا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشائے ناراضی نہ صاحب کشاف، یہ کیفیت کبھی بھی ترجمے کی مدد سے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ کیفیت آپ محسوس نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان کا بنیادی علم انسان حاصل کرے. بہرحال تقویٰ کا ترجمہ بہت جگہ میں ہے، فیئر آف اللہ، فیئر گاڈ، اور بہت صدمہ ہوا اس سے. لیکن اب کچھ ترجمے ہو رہے ہیں، بہتر ترجمے ہو رہے ہیں. میں نے بعض ترجموں میں دیکھا ہے ریگارڈ آف اللہ، اتق اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ہے ریگارڈ فار اللہ، اللہ کا ادب، اللہ کا پاس. یہ ہے کہ در حقیقت جو اس اعتراض کو رفع کرنے والی چیز ہے اور درست ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تقویٰ کے بارے میں، اور اس کی جو سادہ ترین وضاحت کی وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں ان سے جب پوچھا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ان کی محفل میں ایک روز یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا. آپ دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ تقویٰ کا آپ ترجمہ کریں اور 10 پی ایچ ڈیز کو بٹھا دیں انگریزی کے، جنہوں نے انگریزی لٹریچر میں کیا ہو پی ایچ ڈی، ایک لفظ کے اوپر اگری نہیں کریں گے. ایمان کے ترجمے میں ایک لفظ پر اگری نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے غور کیجئے تقویٰ کی حقیقت پر. غور ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق کی مجلس شورا کہ تقویٰ کی صحیح ترین تعبیر کیا ہوگی، تقویٰ کو کیا کس طریقے سے ہم بیان کریں. اتنی بنیادی اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مکتب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے یہ فارغ التحصیل ہے، یہ طلبہ عمر فاروق ہے، ابی ابن کعب ہے، یہ کون ہے جن کو کہ تعلیم نبوی سے کس قدر یعنی بہرا اندوز ہونے کا وافر موقع ملا. لیکن یہ کہ اس پر بھی ابھی ان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو پھر ہر شخص نے کوئی بات کہی، حضرت عمر نے خاص طور پر حضرت عبی سے جب فرمائش کی کہ آپ بتائیے. حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اقرؤہم عبی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری. اور قاری اس دور کے جو ہوتے تھے وہ ہمارے دور کے قاری نہیں ہوتے تھے، صرف قرآت جانتے ہوں، وہ تو ان کی عربی زبان ان کی گھر کی لونڈی تھی، لہذا وہ قاری ہونے کے ساتھ عالم بھی ہوتے تھے. تو گویا کہ اس میں قاری اور عالم دونوں کی طرف کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا قاری قرآن کا یہ ہے میرا دوست، میرا ساتھی عبی ابن کعب انصاری صحابی. جب ان سے فرمائش ہوئی تو انہوں نے بہترین تمثیل دی. واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ بہتر تمثیل ممکن نہیں کہ امیر المومنین آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی وقت کسی ضرورت سے، مجبوری سے،
کسی ایسے گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں. اور اس جنگل کی میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر تو کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے تو آپ کو اندیشہ نہیں ہوتا، آپ کو پتا پگڈنڈی ہے، رستہ ہے، لوگ چلے ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچے گا، نکل جائے گا. فرض کیجئے پگڈنڈی بھی نہیں ہے، بڑی بڑی گھاس بھی ہے، وہ انڈر گروتھ جو ہے درختوں کے نیچے، ظاہر بات ہے جھاڑیاں ہیں تو گھاس بھی ہے، اور گھاس میں کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں کہیں کسی جانور کا بل ہے، کہیں کسی سانپ کا بل ہے، کہیں پاؤں نہ جا پڑے، کہیں سانپ ہی کنڈلی مارے بیٹھا ہو آپ کا پاؤں اس کے اوپر نہ رکھا جائے. تو کیسے پھونک پھونک کر انسان قدم رکھے؟ وہ پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم رکھے گا، اور وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرے گا کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے. تو یہ ہے یہ کیفیت جو ہے، یہ طرز عمل، یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ہماری ایک سفر ہے. کن فی دنیا کا اندر کا غریب و عابر و سبیل، اس سفر کا احساس ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. محسوس ہو، ہر وقت محسوس ہو کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں کا باسی نہیں ہوں، یہ میرا گھر نہیں ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کانکم تخلدون، ایسے جیسے کہ تمہارا خیال ہے ہمیشہ یہاں رہو گے. اتنے اہتمام کے ساتھ ہم دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، گویا کہ ہمیشہ یہاں رہنا جانا نہیں ہے، اور دل لگاتے ہیں اس سے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہمیں شعور ہے تب بھی، نہ ہے تب بھی، ہے تو یہ سفر، اور اس سفر کا جو گزرگاہ ہے جو اس کی، وہ ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، گناہ کی دعوت ہے، ہر طرف سے معصیت کے لیے آپ کے ٹیمپٹیشن ہے، مختلف معصیت کے پھول کھلے ہوئے ہیں جو اپنی طرف دل کو لبھانے والے بڑے رنگین وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے اس کے گردا گرد تو ہے بہت سی مکارے، بہت سی چیزیں جو انسان کو ناپسند ہیں، بہت خوفناک جنگل ہے، اس سے گزر کر جنگل میں انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے. اور جہنم جو ہے اس کے گرد بڑا خوبصورت جو ہے، وہ اللہ نے ساز و سامان جمع کر دیا ہے کہ جو اس ظاہر کے رسیا ہیں وہ اس کے اندر آئیں، ادھر منتفت ہو اور سیدھے پھر جہنم میں جائیں. تو یہ جو ہے در حقیقت دنیا میں گزرگاہ کو جس شخص نے سمجھ لیا حقیقت، اسے تو وہ پھول جو ہیں جو بظاہر بڑے لبھانے والے ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں نظر آتی ہیں، اور ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ بچ کر چلنا، یہ ہے تقوی. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان تقوی کی روش اختیار کرو. یہ تقوی ہے مقصود. ابھی جو ماہ صیام میں وہ شدید مشقت والی ایک ریاضت والی عبادت ہم پر فرض ہونے والی ہے، فرض تو ہوئی بھی ہے لیکن یہ کہ اب اس کے دن آ رہے ہیں، وقت آ رہا ہے، اس تقوی کے لیے در حقیقت، تقوی کی کاشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موسم بہار ہمیں عطا فرمایا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اب دیکھیے یہاں دو ایمان جمع ہو گئے ایک آیت میں، اللہ کا تقوی، ایمان باللہ آ گیا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہوگا، اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا یقین ہوگا، کہ چاہے سات پردوں میں چھپ گئے ہو، سات دروازے بند کر لیے ہو، پھر بھی اللہ کی نگاہوں سے ہم نہیں چھپ سکتے، یہ یقین ہوگا، تبھی تو تقویٰ ہوگا، تبھی تو انسان جو ہے وہ اپنے طرز عمل کے اوپر خود پہرا دے سکے گا. اور دوسرا ایمان بالآخرہ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر متنفس، ہر ذی نفس، ہر انسان، ہر شخص، مرد ہو یا عورت، وہ یہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا. بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوش مند انسان، ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. اب نفس کو قابو میں رکھنا یہی تو تقویٰ ہے. عمل لما بعد الموت، عمل کرتا ہے، اپنی توانائیوں کا بہتر اور بیشتر حصہ صرف کرتا ہے، اپنے اوقات کا بہتر اور بیشتر حصہ انویسٹ کرتا ہے قیامت کے بعد والے زندگی کے لیے، بعد الموت والی زندگی کے لیے. وہی حدیث اور یہ آیت، بتائیے کیا فرق ہے. الکیس من دان نفسہ، ہوش مند لوگ وہ ہیں، وہ انسان ہے اصل میں ہوشیار، سمجھدار، زیرک اور دانا، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور دوسری بات کیا فرمائی، وعمل لما بعد الموت. عمل تو کرنا پڑے گا، عمل تو ہر شخص کرتا ہے، دنیا دار بھی عمل کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. یہ کروڑ پتی جو ہے، ایک زمانہ میرا گزرا تھا کراچی میں، ایک بزنس کے ساتھ میرا قریبی تعلق تھا، تو اس ملک کے چوٹی کے سیٹھوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے. وہ کروڑ پتی ہے، دولت ان کی جو ہے
وہ حساب کتاب میں نہیں آتی، لیکن یہ کہ صبح سے شام تک لدو اونٹ کی طرح لگے رہتے ہیں، ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ذرا سی گڑبڑ ہو جائے اور کارخانہ بند ہو جائے تو ہمارا جو ہے، اگر کسی کی چھوٹی سی کو ہٹی ہے غریب کی، وہ اگر ایک دن بند کر دے تو کتنا نقصان ہو جائے گا. اگر 100-200 روپیہ روز کی آمدنی ہے اتنا ہی ہوگا، ان کا کارخانہ بند ہو جائے تو وہ لاکھوں کا حساب آتا. لہذا ان کو ہر وقت جو ہے وہ سولی پر ٹنگے ہوئے، ان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ چین اور آرام کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ان کے لیے بھی مشقت ہے. تو مشقت تو ہر ایک کر رہا ہے، لیکن مشقت کا ہدف کیا ہے؟ دیکھیے، فائرنگ جب ہوتی ہے تو اگر آپ نے گن کو ایڈجسٹ کیا ہے، زیادہ دور تک اگر گولا پھینکنا ہے تو گن جو ہے ذرا اونچی رکھی جائے گی، قریب کا ہے تو نیچے رکھنا ہے. بس یہ ایمنگ کا مسئلہ ہے. اگر مقصود یہ دنیا ہے، ایم کر رہے ہیں اس دنیا کو اور اسی کی جو بھی اس کی لذتیں ہیں، اس کی دولت ہے، اس کی نمائش ہے، اس کی نمود ہے، اس کا اقتدار ہے، اس میں شہرت ہے، اس کی جاہ ہے، یہ اگر یہ چیزیں یہاں ایم کیا ہوا ہے تو وہ نیچے رہے گی گن. اور اگر یہ کہ ذرا اوپر ہے، آخرت تک گولا پھینکنا ہے. اب مجھے یاد آیا اقبال کا وہ شعر کہ یزدان کا مندامر ہے ہمت مردانہ، تم اپنا ہدف بناؤ اللہ کو، اس کی رضا کو. یہ ہے انسان کا مقام. اگر انسان اسی دنیا کا طالب بن گیا تو وہ تو در حقیقت اپنے مقام انسانیت سے گر گیا، وہ اپنے مقام پر نہیں ہے. بندہ مومن کا، ایک بندہ عارف جو اللہ کو پہچانتا ہو، اپنی حقیقت کو جانتا ہو، خود شناس ہو اور اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہو، اگر یہ دو دولتیں میسر آ جائیں تو پھر انسان کی سعی کا، اس کی مسائی کا ہدف سوائے رضائے باری تعالیٰ کا کچھ نہیں ہوگا. باقی چیزیں ذرائع کے درجے میں آئیں گی. کھانا اس لیے ہے کہ زندہ رہنا ہے، خوردن برائے زیستن، نہ یہ کہ جینا ہے کھانے کے لیے، یہ نہیں. اور وہ بھی اس دور میں تو بڑی مشکل ہو گئی ہے، کھا کھا کے ایک وقت آتا ہے کہ پھر سب کچھ ہے اور لیکن ڈاکٹر کا نسخہ ہے کہ یہ نہیں کھانا آپ نے. اس دنیا میں بندش ہو جاتی ہے، نہ میٹھا کھا سکتے ہیں نہ نمکین کھا سکتے ہیں. ایک عجیب سمجھیے پل صراط کے اوپر، وہ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، نہ میٹھا کھا سکے نہ نمکین کھا سکے. نمکین کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر، میٹھا کھاتے ہیں تو شوگر، ادھر کھائی ہے ادھر کنواں ہے. اور وہ یہ کہ ساری دولت جمع ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتے. یہ صورتحال جو ہے خود اس دنیا میں ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا ہوں، مضمون جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، کہ اصل شے کیا ہے کہ ہدف کیا ہے. یزدا بکمنداور اے ہمت مردانہ، اللہ کی رضا جوئی کو اپنا مطلوب بناؤ، ذرا کمند اونچی پھینکو، یہ نیچے کہیں نہ الجھ جائے، کہیں ان سفلی جو دنیا کی خواہشات ہیں انہی میں الجھ کر نہ رہ جاؤ. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. جیسے نگاہ کا معاملہ ہے، ایسے ہی انسان کی ہمت کا معاملہ ہے. ارباب ہمم، ہمتوں والے لوگ وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے بہت ماورا، رہتے اس دنیا میں ہیں، چلتے یہاں ہیں، کام یہاں کرتے ہیں، محنت یہاں کرتے ہیں. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، لیکن ان کا مقصود آخرت ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جی نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. اب دیکھیے یہ آیت بھی سورہ نساء کی پہلی آیت کے مانند ہے، کیونکہ اس کا بیان بہت مرتبہ ہوا ہے، وہ خطبہ نکاح کا جزو لا ینفق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کردہ جو چار آیات کا نصاب ہے اس خطبے میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو وہاں بھی دیکھا تھا آپ نے کہ دو مرتبہ ایک آیت میں تقویٰ کا ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ دوسری آیت ہے جس میں ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم ہو رہا ہے. واتقوا اللہ، پھر دیکھو اصل شے تقویٰ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تقویٰ کیا ہے، ملاک الحسنات. واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ تمام نیکیوں کو جوڑنے والا، تمام نیکیوں کو آپ کے لیے جمع کر کے لے آنے والی شے کیا ہے، وہ تقویٰ ہے. اسی لیے حضور جب خطبہ دیتے تھے تو یہاں تک آپ کے الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں بھی اور خود اپنے نفس کو بھی تقویٰ کی وصیت اور تاکید کرتا ہوں. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. کہیں فرماتے ہیں تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تقویٰ صرف لوگوں کے سامنے سامنے نہ ہو، یہ تو پھر ریاکاری ہے.
انسان تنہائی میں ہے جہاں کوئی دیکھنے والا ہے وہاں بھی وہ تقویٰ ہے تب تقویٰ ہے، ورنہ تو تقویٰ نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے. اگر کہیں تنہائی میں ہے تو اب اللہ یاد نہیں، بلکہ یہ کہ جو چاہے چاہ رہے کر رہے ہیں تو وہ تقویٰ نہیں ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کر رہے ان سے وہ غافل نہیں. اب یہ دوسری آیت آئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نسیان، اور بلکہ جب یہ آتا ہے ایک تو ہے نسیان انسان کا خود بھول جانا، ایک ہوتا ہے کہ کسی شے سے توجہ کا ہٹ جانا، یہ بھی چیز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، یہ بھی نسیان ہے. اللہ کو انسان جب نظر انداز کرتا ہے تو یہ بھی نسیان ہے. تم نے ہمیں نظر انداز کیا تھا، آج ہم نے تمہیں رادہ درگاہ کر دیا. قیامت کے دن بے شمار لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سننی ہوگی، کیونکہ آیا ہے ایک مقام پر کہ جب وہ اٹھیں گے اندھے ہو کر اور پوچھیں گے پروردگار ہم نے کیا کیا، یہ ہم تو اچھے بھلے آنکھوں والے تھے، لما حسبتنی اعمی، تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ فنسیتکم. تو کیا الفاظ ہیں یہ؟ سورہ طہٰ کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہاں فکذلک الیوم تنسا، آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نسیان اس معنی میں نہیں آ سکتا کہ اللہ کسی شے کو بھول سکتا، بلکہ یہ کہ آج ہم تمہیں رادہ درگاہ کر دیں گے، آج تم بھی اسی طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے جیسے کہ تم نے اس قیامت کو نظر انداز کیے رکھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جان بوجھ کر بھی انسان جب نظر انداز کرتا ہے کسی شے کو تو اس پر بھی عربی زبان میں خصوصاً قرآن مجید کے اپنے اس اسالیب ہیں، استعمالات ہیں، اس کی روح سے اس پر بھی نسیان کا لفظ آتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یا اللہ کو نظر انداز کر دیا. اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر کہ چونکہ تقویٰ کے مقابلے میں مضمون آ رہا ہے، ان دونوں آیتوں کو جوڑیے. جب اللہ کے احکام کو آپ توڑ رہے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے؟ آپ نے اللہ کو نظر انداز کیا، یا تو یوں کہیے کہ الٹی ڈھٹائی ہے، غداری ہے، بغاوت ہے. اللہ کے حکم کو آپ، یہ تو ہلکی بات ہے کہ صرف نظر انداز کیا ہے، یہ اس کی ہلکی سے ہلکی تعبیر ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ توڑ رہے ہیں، تو یا تو یہ کہ بغاوت کا ارادہ ہے، آپ جان بوجھ کر اللہ کے سامنے سرتاوی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو. اور اس سے ہلکی بات کیا ہوگی کہ آپ نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا، اللہ کو نظر انداز کرنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اللہ کو بھول جانا، اللہ کو بھلا دینا، اللہ کو نظر انداز کر دینا، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دینا، اس کی ایک سزا تو ملے گی آخرت میں، وہ تو بڑی سزا ہے. اس دنیا میں ایک نقد سزا ملتی ہے، وہ نقد سزا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، افراد کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت میں چکا دے گا، قوموں کا معاملہ یہی چکاتا ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، اس لیے کہ افراد کا معاملہ تو وہ قیامت کے دن کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص انڈیویجولی پیش ہو کر اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ اپنے سامنے پائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن وہاں قومی اعتبار سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، تو قومی اعتبار سے جو غلطیاں ہوں، جو فروغداشتیں ہوں، جو تقصیر ہو، جو اللہ سے وعدہ خلافی کی گئی ہو، جو اللہ کے خلاف بغاوت کی گئی ہو، اس کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اور ملت کے گناہوں ہی کا ہم نے جو بھی تجربہ ہوا ہے، وہ سن 71 کا حادثہ فاتحہ اسے ذہن میں تازہ کیجیے. تازہ خواہی داستن گردار ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را. کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے کہ کتنا بڑا عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برستا تھا. اور جو نظر آ رہا ہے سامنے کہ کس قسم کے حالات جو ہیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لے، ہمیں قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب تو شاید اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے. ورنہ عذاب تو رائٹنگ آن دی وال کے مانند نظر آ رہا ہے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کدھر ہم جا رہے ہیں، دن بدن کہاں آگے جا رہے ہیں، کدھر ہمارا قدم اٹھ رہا ہے،
کس سمت میں ہے، آیا قومی یکجہتی کی سمت میں قدم کوئی بڑھ رہا ہے یا ڈس انٹیگریشن اور تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ ہر گوشے کے اندر نظر آ رہا ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے. بہرحال جس طریقے سے کہ افراد کا اور ملت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے بعض چیزوں کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اور آخری سزا، مستقل سزا، وہ تو آخرت میں مل کر رہے گی. انہی میں سے ایک سزا یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ یا ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا خود اپنے آپ سے. اب یہ ہے اصل نکتے والی بات، اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان بھی، بدترین انسان ہو، غافل ترین انسان ہو، حیوان ترین انسان ہو، ظاہر میں انسان نظر آ رہا ہو، مجسم حیوان ہو، ظاہر میں انسان نظر آ رہا ہو، مجسم بھیڑیا ہو، وہ بھی اپنے تئیں غافل تو نہیں ہوتا. اس کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کے لیے وہ فراہم کرتا ہے، اس کے اندر سے جنسی جذبہ ابھرتا ہے، اس کی تسکین کا سامان کرتا ہے، اس کے اندر سے جو مختلف دائیات ابھر رہے ہیں، کہیں میلا کچیلا ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھونے کی، نہانے کی فکر کرے گا، کپڑے اگر خراب ہیں وہ اپنے کپڑے اچھے پہننے کی فکر کرے گا، کوئی نہ کوئی سر کے اوپر چھت جو ہے فراہم کرنے کی کوشش. کس چیز سے غافل ہوتا ہے انسان؟ اپنی مادی ضرورتوں سے تو غافل نہیں ہوتا، اپنے دنیاوی معاملات سے تو غافل نہیں ہوتا، اپنے وجود کے ایک ایک چیز سے ذرا سا کہیں دانا نکل آئے، ذرا ایسا دانا، کیا اس سے غافل ہوتا ہے انسان؟ وہ اگر تھوڑا سا دانا نکلا ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے انگلیوں کی پوروں کے اوپر چھاڑا سا نکل آیا کرتا ہے، سونا محال ہو جاتا ہے رات بھر، وہ چیز جو ہے وہ انسان کو وٹلو اسے کہتے ہیں ہم اپنی وہ طبی اصطلاح میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان سو نہیں سکتا، آپ کو شدید ترین دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی تو شاید کہیں آپ سو سکیں. تو انسان غافل نہیں ہوتا، انسان نہ اپنے جسم سے غافل ہے، نہ جسمانی تقاضوں سے غافل ہے، نہ بطن و اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل نہیں ہوتا، نہ اپنے جسم سے غافل، نہ جسم کی ضروریات اور تقاضوں سے غافل. تو قرآن نے یہ بات کیا کہہ دی؟ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا، یہاں پر اب ڈیرا لگانا پڑے گا، غور و فکر کے لیے ٹھہرنا پڑے گا. جیسے کہ میں الفاظ آپ کو سنایا کرتا ہوں اس لیے کہ میرے دل پر وہ نقش ہو گئے ہیں، سورہ حدید کی آیت کے بارے میں امام راضی کے الفاظ، جس سے ان کی ایک کیفیت جو ہے اندرونی وہ ظاہر ہوتی ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق، یہ مقام بہت نازک، بہت گہرا، بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے یہ مقام بھی قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے. عام آدمی سرسری طور پر گزر جائے گا، اس سے کوئی دوش نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کے ذہن میں اونچے حقائق نہیں ہیں، وہ قرآن مجید سے اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، کفایت کرتا ہے. لیکن فلسفی، حکیم، دانا، ماورائی حقائق پر غور کرنے والا، انسانی نفسیات کی گہرائیوں کے اندر اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا ایسے مقامات پر آتا ہے، چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جائی جاست، یہی ہے، یہی ہے، یہی پر میرے اس تمام ذہنی اشکالات کا حل موجود ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میں وہ واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں، سید نذیر نیازی صاحب کی روایت ہے، علامہ اقبال کے قریب بیٹھنے والوں میں، ان سے استفادہ کرنے والوں میں ان کا ایک نمایاں نام ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اور میرا ہی وہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جب وہ تباہ ہوا تو انہوں نے بھی پھر ایک لکھا کہ علامہ اقبال نے بھی یہی پانچ قرآن مجید باتیں قرآن مجید کے بارے میں بتائی تھی. وہ کتاب جو ہم نے شائع کیا تھا، بہت عرصہ ہوا موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اسے دوبارہ ہم شائع کریں گے. تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک روز میں نے حضرت علامہ سے یہ پوچھا کہ آپ کے فلسفے کے بارے میں، فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی چیز میں گوئی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مغربی فلسفی سے ماخوذ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مغربی فلسفی کے افکار سے اس کے اندر استفادہ ہوا ہے، تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمت سے کام لیا ہوگا. یہ بات عام طور پر پوچھی نہیں جایا کرتی، کسی شاعر سے آپ اس کے شعر کا مطلب پوچھیں گے تو یہ سمجھے گا کہ مجھے گالی دی گئی ہے. اب یہ اس نے تو شعر کہہ دیا ہے، اب آپ کہہ کے صاحب اس کی مطلب بھی آپ بیان کریں. اسی طرح کسی فلسفی سے یہ پوچھنا کہ آپ کے فلسفے کی سوچ کیا ہے، یہ بڑی ہمت کا اور بڑی جرات کا کام ہے. اور انہیں بھی انہوں نے اس لیے ممکن ہو گیا کہ کنٹروورسی تھی، ایک چونکہ باتیں کہی جا رہی تھی تو علامہ نے وعدہ کیا کہ اچھا کل آنا فلا وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا. اب وہ میں یہ کہا کرتا ہوں اور آپ بھی چشم تصور سے دیکھیے کہ رات ان کی کیسے گزری ہوگی, کس شوق میں, تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ کہ یہ سعادت مجھے ملنے والی ہے کہ خود علامہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے, املا کرائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. اگلے روز پہنچے وقت معین پر, یہ اپنی پینسل اور نوٹ بک جو ہے تیار کر رہے تھے, علامہ نے فرمایا کہ ذرا قرآن مجید نکالنا. اب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا, میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتابیں مجھ سے منگوائیں گے, فلسفیوں کے کوٹیشنز دیں گے, وہاں سے کوئی سورسز اپنی بتائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ ذرا نکالو سورہ حشر اور نکالو اس کا آخری رکوع اور اس آیت کے اوپر, یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا سورس. کوئی شے ہے انسان میں جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے, خدا کو بھولتا ہے تو اپنی حقیقت سے غافل ہو جائے, وہ شے کون سی ہے؟ وہ اس کا پیٹ نہیں ہے, وہ اس کے فرج نہیں ہے, بطن و فرج کے تقاضوں سے انسان کبھی غافل نہیں ہوتا, اس کے مادی تقاضے نہیں ہیں, اس کے جسم کی ضرورتیں نہیں ہیں. اب ان کے لیے تو ہر انسان جو ہے وہ ہر وقت چوکس ہے, چوکنا ہے, اسی کے لیے تو دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو یہ کون سی شے ہے انسان کی کہ جس سے وہ غافل ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت کبرا ہے وہ کہ جس سے غافل کر دینا سزا ہے اللہ کو غافل کر دینا, غافل اللہ سے غافل ہو جانے کی. اب یہ ہے وہ بات کہ گنجینہ معنی کا تلسس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے, اور زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ اے. یہاں آ کر میں بارہا کہا کرتا ہوں غالب کے اشعار, اور یہ مصرع اچھا ہے اس لیے کوٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ میں غالب کی تالی کو قبول کرتا ہوں. یہ الفاظ اگر سب فیصد راست آتے تو صرف قرآن پاک پر راست آتے, کہ یہاں کوئی لفظ بھرتی کا نہیں ہے, یہاں تو ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح صحیح فٹ ہے. اس پر البتہ اس کا حق ادا کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے, اور کہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہر شخص کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے, اس کا لیول آف کانشسنیس ہے, اس کے شعور کا کی ایک سطح ہے جس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. اس سے بالا تر حقائق جو قرآن میں ہے وہ اس کے ذہن کی گرفت میں نہیں آئیں گے, لیکن جو اس سے بالا تر سطح پر ہے وہ اس سے فیضیاب ہوگا. قرآن مجید کا کمال یہ ہے, اس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ ہر سطح جو ہے کانشسنیس کی اور شعور کی, اس کی ضرورت کو یہ پوری کرتا ہے. ہر سطح کے انسانوں کی ضرورت جو ہے ذہنی اور قلبی رہنمائی کی, اس کو کیٹر کرتا ہے قرآن مجید. اور یہ چیز صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتی ہے, کس انسان کے بس میں نہیں. انسان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہوتی ہے, وہ اپنی ذہنی سطح پر بات کر سکے گا, اور اپنی ہی جو فریکوینسی ٹیلی کر رہی ہو جن لوگوں کی, نفسیاتی فریکوینسی ہوتی ہے, مزاج کی ایک استاد تباہ ہوتی ہے, ذہن کی ایک سطح ہوتی ہے, تو یہ نفسیاتی فریکوینسی جن کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہو اور لیول آف کانشیسنیس جن کے ساتھ جو ہے قریب ہو, ان کو کمیونیکیٹ کر سکے گا, ان تک اپنی بات پہنچا سکے گا, نہ اس سے کم لوگوں کو نہ اس سے اوپر کے لوگوں. یہ ہے ہر انسان کی لمیٹیشن, یہ ہے ہر انسان کی محدودیت, لیکن قرآن لا محدود, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہر سطح کے انسان کے لیے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے, ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا, تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا, یاد دہانی کا متلاشی ہے کوئی جسے چاہیے ہو نصیحت؟ تو یہ ہے قرآن کا بیان. تو فرمایا مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کا وہ وجود روحانی, انسان کی وہ اصل حقیقت, جس کو مختلف الفاظ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اسے آپ سیلف کہیں گے, اسے آپ ایگو یا سپر ایگو, یہ اصل میں دو اصطلاحات جو فرائیڈ کی اصطلاح میں آتی ہیں ان کی اپنی, ایک ہے لڈ اینڈ ایبیڈو اور اس کے اوپر پھر ایگو پھر سپر ایگو. لیکن یہ کہ اس کو اگر ہم سیلف سے تعبیر کریں انگریزی میں, اسی کو فارسی میں خودی کہیں گے, اسی کو عربی میں انا, ہماری انا. یہ انا کیا ہے؟ یہ دو انائے ہیں, ایک انائے کبیر, ایک انائے لا محدود, اور ایک انائے محدود. وہ انائے محدود ہمارے اندر ہے, اور انائے لا محدود انفائنائٹ جو ایگو ہے وہ اللہ کی ہے. انا کبیر اور انا صغیر. اور اصل میں جان لیجئے علامہ کا جو لیکچر ہے میننگ آف پریئر ان اسلام, اس کو دو لفظوں میں بیان کروں تو اصل میں صلات, صلات کیا ہے؟ کسی شے کی طرف متوجہ ہونا, صلات اسے ہے. صلات کا لفظی مفہوم ہے کسی کی طرف بڑھنا, اقدام. اور اس اقدام کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ توجہ ادھر رخ کرنا. آپ میری طرف بڑھنا چاہتے ہیں میری طرف رخ کریں گے. صلات کا آغاز کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ اب آگے آپ اللہ کی طرف تقرب, اللہ کے قریب سے قریب تر ہونے کی سعی کر رہے ہیں. اور اس قریب ترین ہونے کا معاملہ حضور نے فرمایا حالت سجدہ میں, اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے وہ سجود میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے اقبال کی اصطلاح میں؟ یہ انا صغیر کا انا کبیر کے روبرو آ جانا ہے, فیس کرنا ہے, اس کے سامنے آنا ہے. یہ ہے اصل معاملہ سارا کا سارا جو روح ہے نماز کی. اب اپنی اس انا صغیر کو تقویت دیں گے تو بات بنے گی. پہلے تو اس انا صغیر کا شعور ہو, اپنی اس اصل حقیقت کو انسان پہچانتا ہو, اس کا ادراک ہو, پھر اس کے لیے بھی تقویت کا کوئی سامان چاہیے. وہ بھی اگر مزمحل ہو جائے, آپ کا جسم مزمحل ہو جاتا ہے تو آپ مقویات استعمال کرتے ہیں. کہیں کوئی ذہن کا اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دماغ کمزور ہو گیا ہے تو وہ آپ بادام اور فرا چار مغز اور نہ معلوم کون کون سی مقویات جو ہے وہ دماغ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جسمانی کمزوری ہے تو پھر اس کے لیے ٹونکس ہے. تو کوئی ٹونک اس روح کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ کو بھوک لگتی ہے, اسی طرح اس روح کو بھی کوئی تقاضے ہیں جو لاحق ہوتے ہیں, ان کے تقاضوں کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اس وقت پھر وہ اپنے اس اصل حقیقت سے غافل, اب اس کے اوپر فاقہ ہے, وہ ناغر ہے, وہ مزمحل ہے, وہ سسک رہی ہے, یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ سسکتے سسکتے دم توڑ دیتی ہے. انسان چلتا پھرتا مقبرہ بن جاتا ہے, وہ روح اس میں دفن ہو چکی, مر چکی. یہی ہے جس کو حقیقت کو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے مخاطب ہیں, آپ ان سے امید کیا رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سنیں گے؟ اموات غیر احیاء, مر چکے ہیں, یہ زندہ نہیں ہے. انک لا تسمع الموتا, آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ابو جہل زندہ چلتا پھرتا آپ کو نظر آ رہا ہے, حقیقت میں مر چکا, اس لیے کہ اس کی انسانیت مر چکی. اس کا اصل جو اس کی کا جوہر انسانیت تھا وہ تو اس کے اندر مر کر دفن ہو چکا. اب یہ تازیہ ہے چلتا ہوا, اس کے اندر دفن ہو چکی اس کی روح. تو روح ہے در حقیقت کہ جو تمہاری اصل فضیلت اور تمہاری شرافت کی بنیاد ہے, جس سے تم اشرف المخلوقات بنے ہو, وہ تمہارا روحانی وجود ہے. اسی کو اقبال نے مذہبی اصطلاح میں ہم کہیں گے تو وہ ساری بات ہوگی روح کے حوالے سے. یا سلون کان روح قل روح من امر ربی اور وحدہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. لیکن جب فلسفے کی زبان میں بات کریں گے, یہ جو ریکنسٹرکشن ہے علامہ کی کتاب, یہ ایک کوشش ہے قرآن کے فلسفے کو, قرآن کی رہنمائی اور حکمت کو جدید فلسفیانہ اصطلاحات کے اندر سمو کر پیش کرنا. اس لیے کہ علم کلام تو اصل میں ایک پل کا کام دیتا ہے, دین اور فلسفے کے درمیان ایک پل ہوتا ہے علم کلام. تو یہ اس دور جدید کے علم کلام کا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلا ہے یہ جو بھی کام علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں کیا ہے. افسوس یہ کہ اس میدان میں آگے پیش رفت ابھی بہت کم ہوئی ہے. ایک ہی آدمی اور دوسرا آیا ہے منظر پر, اور وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کی اس پورے فلسفے کو ایک مدون کر کے فلسفے کی حیثیت سے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی اپنی کتاب میں پیش کیا ہے. تو یہ اس کے بعد اس میں کام بہت کم ہوا ہے. اللہ کرے کہ لوگوں کو توفیق ہو, ہمت ہو, وہ اس کام کو آگے بڑھائے. لیکن جو میں صرف یہ کر رہا تھا کہ خودی کا لفظ کیوں استعمال کیا علامہ نے, روح کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ یہاں اصل میں فلسفیوں سے گفتگو اور فلسفیانہ اصطلاحات میں گفتگو جو ہے وہ اس علم کلام کی ایک لازمی ضرورت ہے. یہ اس کا ایک تقاضا تھا. ورنہ بات ایک ہی ہے, آپ انا کہیں, اسے خودی کہیں, اسے وہ روح ملکوتی کہیں, روح ربانی کہیں, جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے, جو ایک مکمل وجود ہے, جس کے اپنے ہیں صغرہ کبریٰ, جس کے اپنے ذرائع علم ہیں, روح کی اپنی آنکھ ہے, روح کے اپنے کان ہیں. یہ روح سنتی ہے ان کانوں کے بغیر, اور وہ روح دیکھتی ہے ان آنکھوں کے بغیر. اس روح ہی کی حقیقت سے ہماری غفلت ہے اس مادہ پرستی کے دور میں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ باتیں ہمارے بزرگوں کے کلام میں جو روحانیت سے متعلق ہوتی ہیں, روح کی کیفیات سے متعلق ہوتی ہیں, آج کے کچھ لوگ ہیں, اگرچہ میں ان کے خلوص کو چیلنج نہیں کر رہا, کہ وہ ان چیزوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, یہ شرک ہے, یہ کہہ دیا, حالانکہ وہ باتیں روح کے کا عالم جو ہے اور ہے, وہ عالم امر ہے, اس میں فاصلے نہیں, اس میں وقت نہیں, آنے واحد میں وہ روح یہاں سے عرصے وہ اللہ تک پہنچتی ہے, اس کے اندر کوئی وقت اسے درکار نہیں ہوتا. اس روح کے لیے وہ قواعد و ضوابط نہیں ہے جو ہمارے جسم کے لیے, یہ ورلڈ آف میٹر اور ہے, یہ عالم خلق ہے ورلڈ آف میٹر, اور وہ عالم امر ہے, وہ جو ورلڈ آف اسپرٹس کہے وہ در حقیقت ایک دوسرا عالم ہے, اس کے قوانین جدا ہیں. ان دونوں عالموں کے قوانین کو جو لوگ جو ایک دوسرے کے اندر خلط مبحث کرتے ہیں وہ پھر الجھ کر رہ جاتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کے اندر اس کی اہلیت نہ ہو, ان چیزوں کو سمجھنے کا اس کی استعداد نہ ہو, وہ اس سے یقیناً شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو پڑھ کر جو اپنے محدود ذہن کے اندر تصور قائم کرتے ہیں وہ مشرکانہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کی کتابوں میں, اب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے, اور جو ان میں سے چلے گئے اللہ کے ہاں وہ چلے گئے, اللہ انہیں معاف فرمائے, جو ہے اللہ انہیں ہدایت دے. بڑے میں نے سرخرے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو بڑی گستاخی کے ساتھ مولانا شف علی تھانوی مشرک اعظم, مولانا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مشرک اعظم, ان سب کے اوپر شرک کے فتوے دے رہے ہیں, اور موحد انہیں شاید اپنے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ اس روح کے بارے میں یہ جو دور مادہ پرستی کا آیا, اس دور میں آ کر اور ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے, ہر شے کا ہمارے سامنے تصور ہے, ہر چیز کی ہم نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کر کے اس کے ایک ایک رگ و ریشے کو ہم نے تلاش کر لیا ہے. لیکن یہ روح جو ہے یہ عالم ہی دوسرا ہے. جو میں ابھی عالم کا لفظ آیا کہ دوسرا ہے, تو مجھے اکبر الہبادی کا شعر یاد آ گیا کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں. وہ عالم اللہ اکبر جو ہے اس میں گزر نہ ہو تو کیسے محسوس ہوگا کہ روح کہتے کسے ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, روح کے لیے کیا اس کی جولانیاں کتنی ہیں, اس کی وسعتیں کیا ہیں. اس کے بارے میں زیادہ گفتگو سے بھی ہمیں روکا گیا ہے. ہمیں تو قرآن مجید کے محکمات کے اوپر زیادہ جو ہے اپنی توجہ کو مرتکز کرنا ہے, خاص طور پر عوام کے لیے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے احکام سنت رسول, اسی میں عافیت ہے. اس سے ادھر ادھر جو ہے بہت خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو امام راضی کا وہ قول سنایا, اعلم من هذا المقام مقام غامض محیب عتیق عمیق. اب ہر شخص ظاہر بات ہے کہ وہاں سے اگر اس کے اندر جو ہے وہ غوطے لگانے کی کوشش کرے گا بغیر استعداد کے, تو وہ زندقے میں, الحاد میں, اور نمان کفر میں, اور شرک میں کس چیز میں مبتلا ہو جائے. تو یہ اپنی اپنی سطح کی بات ہے, لیکن اس حد تک بات ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ میری اصل حقیقت یہ میرا جسم نہیں ہے, میری اصل حقیقت کوئی اور شے ہے. اس سے سادہ ترین الفاظ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیے, میں کہتا ہوں میرا ہاتھ, میرے پاؤں, میری آنکھیں, میرا کان, میرا سر, میرا جسم, یہ میں کون ہے جو پوزیس کرتا ہے اس سب کو. ظاہر بات ہے جو آپ کو معلوم پروناؤنس کا جو پوزیسو موڈ کہلاتا ہے, میرا قلم, قلم علیحدہ شے ہے, میں علیحدہ شے ہوں, میری ملکیت ہے یہ قلم, میری کتاب, کتاب جو ہے وہ کچھ ہے اور ہوگی, میں کچھ اور ہوں, وہ کتاب میری ملکیت ہے. اسی کو آگے بڑھائیے, وہ میں کون ہوں, یہ میں ہی تو انا ہے, انا میں, یہ میں ہی تو وہ خودی ہے, یہ میں ہی تو ہے وہ سلف, یہ میں ہی ہے حقیقت میں وہ روح ربانی جو ہم میں پھونکی گئی. اس کے لیے یہ پورا جسم ایک آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, اس ذریعے ہی کو کل سمجھ بیٹھنا, اسی کو اصل اپنی حقیقت سمجھ بیٹھنا, یہی نقد سزا ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے انسان کو جبکہ وہ اللہ تعالی سے غافل ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل. اور اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر میں انجیل کوٹ کرتا ہوں تو مجھے تو ایک جملہ ملا تھا اوپنشدز کے انگریزی ترجمہ میں. میں نے بارہا جب بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو ذہن یہ لازماً منتقل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بڑے خوبصورت انداز میں اسی فکر کو, اسی سوچ کو, اسی بات کو, اسی حقیقت کو وہ بیان کرتا ہے. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس از ریئل سیلف. یوں سمجھیے کہ کوئی ایک شے ہے, اس کے گرد آپ نے کپڑے کا تھان جو ہے وہ لپیٹ دیا ہے. اب وہ شے اور ہے اور کپڑے کا تھان جو اس کے گرد لپٹا ہوا ہے وہ اور ہے. اسی طرح ہمارا وجود حقیقی کچھ اور ہے. یہ مادی غلاف ہے ہمارے گرد, یہ ہمارا جسم, یہ ہمارا گوشت پوست, یہ اس کا پہلا مادی غلاف ہے. اس کے اوپر ہم نے کرتا پہنا ہے, بنیان پہنا ہے, کوٹ پہنا ہے, یہ ایک اور غلاف ہے. اس کے گرد یہ چار دیواری ہے, یہ مکان ہے, یہ کوٹھی ہے, محل ہے, یہ ایک اور غلاف ہے. اس کے گرد یہ پوری کائنات جو ہے غلاف در غلاف اس کے گرد ہے. لیکن وہ کچھ اور ہے, وہ ہے شے جو اندر لپٹی ہوئی ہے, وہ ہے اصل شے جس کے گرد یہ سارے غلاف لپٹے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی نادانی میں, اپنی جہالت میں, اپنی کم علمی میں, اپنی بے شعوری میں, اگنورنس, بہت پیارا لفظ ہے, مین ان ہز اگنورنس, اپنی نادانی, جہالت, غفلت, اس میں آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ریئل سیلف. وہ جو اندر اس کی خودی ہے, اس کی انا ہے, وہ جو روح ربانی ہے, اس کے گرد جو یہ مادی غلاف ہے, وہ اپنے آپ کو انہی مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے. یہ ہے در حقیقت اس کی اگنورنس, یہ ہے وہ جہالت. اب اسی لیے لفظ جہالت سب سے زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے کہ ایام جاہلیہ, اسلام سے پہلے کے دور کیا تھے, وہ جاہلیت کا دور تھا, وہ نادانی کا دور تھا. یہی لفظ جو استعمال کیا تھا سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب پوچھا گیا تھا کہ آپ ہم پر کیوں حملہ آور ہو گئے اور کیوں ہماری جان جو ہے اب بخشتے نہیں ہیں, واپس نہیں جاتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم بھیجے گئے ہیں, انا ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. ہم بھیجے گئے ہیں کہ میں آیا نہیں, لایا گیا ہوں, خود آتے تو چلے بھی جاتے خود. ہم تو بھیجے گئے ہیں, اب جب تک وہ مشن مکمل نہیں ہوگا, لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ مشن ہے جس کے لیے ہمارے رسول بھیجے گئے. رسول کو بھیجا اللہ نے اور رسول نے بھیجا ہمیں, اس مشن کی تکمیل پر ہے. اب تو وہ مشن مکمل ہوگا تبھی ہم جو ہے چین سے آرام سے بیٹھ سکیں گے, ورنہ نہیں. وہ مشن کیا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ کی دو تعبیرات کر دی, اس کی تشریح کر دی, ایک مانوی اور ایک مادی. مانوی کیا ہے, لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, کہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت کے تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک, یہ ہے وہ نظام, مادی نظام, وہ سیاسی نظام, معاشی نظام, کہ یہ جو ظلم کا, جور الملوک بادشاہوں کا ظلم و ستم ہے جس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں لوگ, جس چکی کے اندر پس رہی ہے نوع انسانی, انہیں وہاں سے نجات دلائیں اور الى عدل الاسلام, اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف ان کی رہنمائی کرے. یہ مشن ہے, وی آر آن اے مشن. ہمارا ایک مقصد ہے, ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, مال غنیمت نہیں ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمیں کوئی اپنی حکومت قائم نہیں کرنی. ہمارے تو خلیفہ کو دیکھ لو, اس کے بدن کے اوپر پیرل لگے ہوئے کپڑے ہیں. جہاں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے ہمارے خلیفہ کو, اس کا کوئی محل نہیں, اس کا کوئی قصر نہیں, وہ تو بوریے کے اوپر سوتا ہے. اور اس کا تو وہ واقعہ بھی, ایران ہی کا سفیر گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے, مدینے میں جا کر پوچھتا ہے, اینا ملککم, کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہا گیا, لیس لنا ملکن بل لنا امیرن, ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے, ہم بھی ساتھ لپیٹ چکے اس ظلم کی, ہمارا ایک امیر ہے, سربراہ ہے. بھائی وہ سربراہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے, مل نہیں رہے, تو اب خلیفہ نکل گیا ہے مدینے کے اس دروازے سے باہر گیا ہے اونٹوں کی تلاش میں. اس نے کسی شخص کو ساتھ لیا ہوگا, روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ لازمن, کیسے پہچانے گا کہ عمر ہے کون, کسی کو ساتھ لیا ہوگا. گئے تو جا کر دیکھا کہ کہیں تھک ہار کر اونٹ ملے نہیں, دوپہر کا وقت ہو گیا تھا, تو وہ جو ذرا آرام کا وقت تھا دھوپ کی تمازت کا, تو ایک جھاڑی کا سایہ ایک طرف تھا, اس سائے کے اندر عمر فاروق تڑے تڑھا لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے کوڑے کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس شخص نے کھڑے ہو کر کہے الفاظ, کہے عمر تم انصاف کرتے ہو, وہی عدل الاسلام والی بات دیکھیے, لہذا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں, ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, من جور الملوک کے ساتھ جوڑ لیجئے اس کو, ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو کانپتے رہتے ہیں, انہیں باڈی گارڈ کی ضرورت ہے, ان کے جب وہ نکلتے ہیں تو ہزاروں سپاہی کھڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے لیے ان کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ اس لیے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے, وہ جہالت ہے, مین از اگنورینس, اور یہی سب سے بڑی سب جہالت کی جڑ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. یہی ہے کہ پھر جو ہمارے ہاں بعض لوگ تو اسے حدیث نبوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں, لیکن یہ کہ تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ ثبوت نہیں ہے اس کا کہ یہ حدیث ہے. البتہ ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اور میرے نزدیک اس آیت کا یہ عکس ہے. جیسے جیومیٹری آپ نے بھی پڑھی ہوگی, جس زمانے میں پڑھتا تھا مجھے معلوم نہیں ہے اردو میں ٹرم کیا ہے, لیکن وہ ہوتا تھا تھیورم اور پھر اس تھیورم کا کنورس ہوتا تھا. اسی بات کو الٹے انداز میں بیان کرنا, ریورس انداز میں, تصویر کا دوسرا رخ, تو در حقیقت اس آیہ مبارکہ اور اس حکیمانہ مقولے میں جو اگر حدیث ہے تو کیا ہی کہنے, نہیں ہے تب بھی وہ قرآن مجید کی اس آیت کا عکس ہے, لہذا وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت کو پیش کر رہا ہے. یہاں فرمایا اللہ کو بلا دو گے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے, اسی کو یوں سمجھیے, اپنے آپ کو پہچان لو گے تو اللہ کو پہچان لو گے, اللہ کو پہچانو گے تو اپنے آپ کو پہچانو گے, اپنے آپ کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچانو گے. کیوں؟ دو ہی چیزیں تو میں عرض کر چکا ہوں علامہ اقبال کے الفاظ میں, انائے صغیر انائے کبیر, انہی کی تو پہچان ہے نا, باقی تو یہ عالم مادی ہے. ایک شخص جو ہے دوربین لگائے بیٹھا ہے اور نئی نئی گلیکسیز تلاش کر رہا ہے, لیکن یہ وہ اپنے آپ سے غافل ہے, اپنا پتہ نہیں. مجھے شعر یاد آ گیا اقبال کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. نہ معلوم کس 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 جہان کی خبریں لائی جا رہی ہیں, لیکن اپنے اندر اتر کر کبھی انسان نہیں دیکھ سکا کہ یہاں کون سا عالم آباد ہے. بیدل کا ایک شعر ہے بہت پیارا, ستم استگر حوست کشت کے بے سیر سرو و سمندرا, تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشاب چمندرا. تمہارے اپنے اندر اپنے دل کے دروازے کبھی کھولو تو صحیح, اس دل کے اندر کون مکین ہے, کون رہتا ہے؟ یہاں روح ربانی ہے, اور روح ربانی کا ایک براہ راست تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تم نے کبھی اس طرف رخ نہیں کیا, تم سیر کے لیے سرو و سمن دیکھنے کے لیے اور گلاب اور چمیلی سے کو دیکھ کر اس کے نظارے سے آنکھوں کے لیے ترامت اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو چمن میں اور سیرے کرتے ہو, تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے اپنے اندر ایک چمن آباد ہے. ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سرو و سمندرا, تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشاب چمندرا. یہ ہے وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. یہی ہے فاسق. اب دیکھیے آج دو ہی آیتوں پر گفتگو ہماری رہے گی محدود, اب اگلی دو آیت انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں بیان کروں گا. اور یہ جو آپ کے پاس یہ ہے مطبوعہ, یہ فوٹو اسٹیٹ جو اوراق ہے, یہ آپ دیتے جائیے گا تاکہ اگلے جمعے میں پھر یہ آپ کو پہنچا دیے جائیں. اور یہ ہم نے صرف اتنے کیے تھے کہ جو لوگ پہلے وقت پر آ جاتے انہیں مل جائیں, باقی یہ کہ جو لوگ دیر سے آتے ہیں, اب ظاہر بات ہے کہ اتنی اس کو یا تو چھپواتے, فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے تو یہ تھوڑی تعداد میں تھے. اس میں دیکھیے کہ العوف ال البد, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہنچی. تقویٰ کا ضد کیا ہے؟ فسق. الائے کا ہوم الفاسقون. فاسق ہوتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بھول گیا وہی تو فاسق ہے. اللہ کو بھولنے والا وہی ہے جو اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں, جو اپنی اصل منفعت کو نہیں جانتا, اپنے اصل نقصان کو نہیں جانتا, اپنے اصل نفع و نقصان سے جو شخص غافل ہو چکا, جو اپنے آپ سے غافل نہیں, اس کے نفع و نقصان سے کیا کس طرح آگاہ ہو سکتا ہے. لہذا یہی وہ شخص ہے, وہ اپنے نفس ہی کو جانتا ہے, اپنے جسم ہی کو جانتا ہے, وہ اپنے جسمانی تقاضوں کو جانتا, اس میں لگا ہوا, اور اسی کے اندر پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کسی حد کے اوپر رکتا نہیں, کھاتا ہے کماتا ہے, کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں, کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں, زندگی کے بود و باش میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فکر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اصل سبب یہی ہے کہ تم اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہو. تم اپنے آپ سے غافل ہوئے تبھی فاسق ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. آج گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں. بعض حضرات نے کچھ شکوہ کیا ہے کہ اب تقریر ہماری کچھ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے,
میرا ارادہ ہے اس کو پابند کرنے کا، لیکن آج میں نے اس لیے یہ ذرا اور مزید تھوڑا سا وقت لے لیا ہے کہ چونکہ اب لوگ عادی ہو چکے ہیں اس وقت کے، تو جو لوگ عین وقت پر آنے کے عادی ہو چکے ہیں تاکہ وہ جماعت سے محروم نہ رہ جائیں، آئندہ کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ کوشش پوری ہوگی کہ کسی صورت بھی بات جو ہے وہ پون سے آگے نہ بڑھے اور ایک بجے لازمن جماعت کھڑی ہو جائے. رمضان میں پھر بیان کا وقت بھی جو ہے وہ 11:30 سے 12 شروع کر دیا جائے گا تاکہ اور زیادہ سہولت ہو جائے، لیکن یہ کہ ابھی اگلے جمعے یہی وقت رہے گا شروع ہونے کا 11:30 بجے، اور ان دو آیات مبارکہ کا اور اللہ نے جو بھی توفیق دی تو پھر روزے کے بارے میں کچھ بیان میں کروں گا. آپ حضرات ذرا خود بھی کچھ پابندی وقت کی کوشش کیجیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. شدگان کے دعا کی درخواست پر مشتمل جاوید و قریشی صاحب نے لکھا ہے کہ حاجی عبد المجید میمن صاحب حیدرآباد سندھ میں رہتے تھے، ان سے آپ کی ملاقات بھی مسجد شہداء میں بعد نماز مغرب چند سال پہلے کروائی تھی. ان کا پرسوں بدھوار کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہم سے اور ہمارے کام سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، سلام کہلواتے رہا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کیجیے. اور ہمارے تنظیم اسلامی کے ایک بزرگ ساتھی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب، جو قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک خدمت بھی کر رہے ہیں، دین کی قرآن مجید کا ترجمہ بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے شائع کر کے، اور جو نوجوان میٹرک یا ایف اے وغیرہ کے امتحان سے فارغ ہوتے ہیں ان کو وہ بھیج رہے ہیں، جیسے کسی زمانے میں عیسائی مشنریز کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کس کس نے امتحان پاس کیا ہے، ان کو بائبل کا ایک نسخہ بھیج دیتے تھے کہ وہ پڑھیں گے. تو اسی نہج پر انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جو لوگ اس دوران میں فوت ہوئے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگ لے. اللہم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في رحمتك وحاسبهم حسابا يسيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في رحمتك وحاسبهم حسابا يسيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في رحمتك وحاسبهم حسابا يسيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.